یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 475
3rd of December year 2000 وائز ایٹ اسپارٹن بگ نیئر اٹلانٹا یا علی مدد آپ کو دل دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی مولا ہمیشہ آپ کو سکھی اور آباد رکھے آپ کی ہر نیک امید پوری کرے ہمارے جنانوں کے اندر اتنا علم ہے کہ ہم ساری زندگی اس علم کو پورا نہیں کر سکتے بہت اچھے اچھے طریقوں سے ہمارے پیروں نے ہمیں ہدایت کی ہے اب ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور اس کہانی کے اندر ایک نقطہ ہے نقطہ یعنی انڈرسٹینڈنگ چیز ہے یہ صدر جن کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے وہ چندن کا درخت ہے چندن مینس سینڈل وڈ سینڈل وڈ ہے اس کو جلاؤ تو خوشبو آتی ہے بڑی مہنگی لکڑی ہے پھر کہتے ہیں کہ اس سینڈل وڈ کے پاس ایک اور درخت ہے وہ ہے لیم کا انگلش میں لیم کو مارگو کہتے ہیں لیم ہے وہ کڑوی چیز ہے سخت کڑوی ہے لیکن بلڈ کو کلین کرتا ہے اور بدن کے اندر جو ٹاکسک میٹر ہے وہ ریموو کرتی ہے تو پیر کا کہنا ایسا ہے کہ اگر تو یہ درخت کڑوا ہے لیکن اس کی لکڑی چندن کے درخت کے پاس ہونے کی وجہ سے خوشبودار بن گئی ہے مگر ایک اور درخت ہے اور وہ بانس کا درخت بانس میٹھا ہے چائنیز ڈیلیکیسی کے اندر بانس کی شوٹس آتی ہیں بیمبو شوٹس اور بڑا اچھا اس کا ڈیلیکیسی ہے میٹھا ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں آتی کتنے اچھے طریقے سے ہمیں یہ ایک بات بتائی ہے جی چندن پاس ایک سگند بہو اپار جی اتنی پاسے وسے پولا وسلا تما سگند نہیں لگا جی بس میٹھا ہے لیکن خوشبو نہیں آتی نیم کڑوی ہے لیکن اس میں خوشبو ہے کیا وجہ ہے بانس کے درخت میں ہر ایک ایک فٹ کے اوپر گانٹھ ہوتی ہے ناک ہوتی ہے اور اس کے اندر جو اس کی بلڈ سرکولیشن ہے حالانکہ درخت کے اندر ہمارے جیسا بلڈ نہیں ہے لیکن پانی کی طرح ایک سیرم ہے جو زمین سے درخت کے اندر گھومتی پھرتی ہے اور سارے درخت کے اندر وہ اس کو ہرا بھرا رکھتی ہے لیمڑے کی لکڑی پولی نہیں ہے بالکل سافٹ ہے اور بانس میٹھا ہے لیکن اندر گانٹھے ہیں تو پھر کہتے ہیں کیوا ریتن ستی لوک چھوڑ تم بھی ایسے ہی ہو کہ دل کے اندر اگر گانٹھ ہے دل اگر کلین نہیں تو چندن کے پاس بیٹھ کے بھی تمہارے اندر خوشبو نہیں آئے گی یہاں چندن سے مراد امام ہے امام کے نزدیک بیٹھنے سے امام کا نام لینے سے امام کی دوستی اور محبت میں ہمارے دل کے اندر امام جیسی خوشبو آتی ہے یعنی یہاں خوشبو کا مطلب ہے اس کی صفتیں ہیں نور ہے لیکن ظاہر کے اندر اگر کوئی آدمی میٹھا ہے لیکن دل کے اندر اس نے گانٹھے باندھ رکھی ہیں تو وہ آدمی فریبی ہے, وہ آدمی جو ہے وہ فریبی ہے, وہ دل کے اندر گانٹھ رکھتا ہے, ظاہر میں منہ میں سے میٹھا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی کے دل میں امام کی دوستی کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ دل کے پاک صاف بنا, میسج یہ ہے کہ ہمیں سنسیئر بننا چاہیے, میسج یہ ہے کہ ہمارا اندر اور ہمارا باہر ایک جیسا ہونا چاہیے, میسج یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے بھی دشمنی یا نفرت یا حسد یا ہیٹرڈ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارے دل کے اندر نیت کلین اور صاف ہے, ہمارے خیال اچھے ہیں, تو ایمان کی محبت میں ہمارے دل میں نور پیدا ہوگا. مذہب جو ہے دنیا کے اندر اس لیے خدا نے پیدا کیا کہ تاکہ انسان دنیا میں اچھی طرح رہے اور ایسا رہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے اوپر سب کو یقین اور بھروسہ ہوگے کہ یہ میرا برا نہیں کرے گا. مذہب انسان کی زندگی کو اچھا بناتا ہے, مذہب انسان کی زندگی کو کلین بناتا ہے, مذہب انسان کی زندگی کو جینے جیسا بناتا ہے, یعنی ورتھ ٹو لیو. مذہب سے انسان کے خود کے دل کے اندر بھی سکون ہوتا ہے اور وہ دوسروں کا بھلا کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے مومنوں, عربوں کی جو حالت تھی وہ ہمیں دیکھنے جیسی ہے, ہمیں اس میں سے لیسن نکلتے ہیں. کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا, سیکیورٹی نہیں تھی, پروٹیکشن نہیں تھی, کسی بھی طرح کا لوگوں کے دل کے اندر اطمینان نہیں تھا. اگر کسی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا ہے تو اس آدمی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں پہنچ سکوں گا. رستے میں یا تو مال ڈالا جائے یا لوٹ لیا جائے. تو لوگ ابھی مسافری کرتے تھے تو ایک ایک ہزار آدمی اکٹھے ہو کے قافلہ بنا کے وہ مسافر کرتے تھے. نبی کریم نے اسلام کو ظاہر کیا اور ایک دن فرمایا, انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک اکیلی عورت زیورات پہن کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اکیلی حضر موت سے عدن تک جائے, مدینہ تک جائے, مکہ تک جائے. حضور فرمایا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو لوگ یہ سن کے تعجب کرتے تھے کہ کیا کبھی ایسا ہوگا, اور ایسا ہوا. اسلام ظاہر ہو جانے کے بعد زیادہ تر زور نبی کریم نے انسان کے ایتھکس کے اوپر دیا. ایتھکس, نیک اعمال, اچھے کرم, اسلام بھرا ہوا ان چیزوں سے. کل میں نے بڑے جماعت خانے کے اندر یہاں اٹلانٹا میں مین جماعت خانے میں جو وائس کی, وہاں بھی میں نے یہی میسج دیا. مولانا حضرت امام آج لگ بھگ 10 برس ہوئے اس بات کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں کہ ایتھکس آف اسلام کے اوپر تم اپنا دھیان کرو. مذہب جو ہے دینداروں, وہ روحانی چیز ہے, مذہب روحانی چیز ہے, اس لیے انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے. وہ زمانہ آ گیا اسلام کے بعد کہ لوگوں کے اندر حالات بدل گئے, خیال بدل گئے, لوگوں کی عادتیں بدل گئیں. میں اس بات کے لیے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے, اسلام ظاہر ہونے سے پہلے جو عربوں کی حالت تھی وہ ہسٹری پڑھو, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اسلام کے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہوا. وہ چیز کہ جس طرح سے ایک پتھر کو سونا بنا دیا جائے, اس طرح محمد رسول اللہ نے عربوں کی اس نیشن کو, کہ جو ڈاکو تھے, قاتل تھے, لٹیرے تھے, تمام دنیا کی بدیاں ان کے اندر اکٹھی ہو چکی تھی, لیکن جب اسلام ظاہر ہوا تو رسول اللہ کے حکم پہ، رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی گائیڈنس میں یہ مسلمان ایسے ٹینگ ہو گئے، عربوں کی تمام جہالیت بھول گئے، اور اسلام نے دنیا کے اندر پھیل کے انسانیت کا اونچا کیا۔ مذہب انسان کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ مذہب انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ ہر آدمی، ہیومن بینگ انگلش میں ہم بولتے ہیں، ہر آدمی آدمی ہے، مگر ہر آدمی انسان نہیں۔ آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جو مندی سے بنا ہوا ہے، مومن کرفر، امیر غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہم سب آدمی ہیں۔ لیکن انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر انسانیت ہوئے۔ انسانیت اس کو کہتے ہیں جیسے نبی نے ہم کو سکھایا، اللہ نے سکھایا، ایتھکس آف اسلام میں سے ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو جائے۔ ابھی دیکھو، عربوں کے اندر یہ حالت تھی کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ اس لڑکی کو دفن کر دیتے تھے، اس لیے کہ یہ لڑکی بڑی ہو کے اگر شادی کرے گی تو داماد کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ اس وجہ سے کتنا ایگو ہوگا اس کے دل کے اندر کہ اپنی خود کی لڑکی کو زندہ گاڑا کھڈا کھود کے اس کو گاڑ دے رہے۔ تو جانور بھی نہیں کرتے، جانور بھی اپنے بچے کو نہیں کھاتے، لیکن عرب ایسا کرتے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو رسول اکرم نے اس بات کے لیے ایک سمپل پیش کیا۔ نبی کریم نے 9 شادیاں کی، بلکہ 11 شادیاں کی، اور حضور کو لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئیں۔ لڑکے گزر گئے، لڑکیاں بھی گزر گئیں، ایک حضرت بی بی فاطمہ باقی رہیں۔ لوگوں کے سامنے ایک سیمپل کے طور پہ، ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے، ان لوگوں کے اندر کے جو اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے سامنے رسول اکرم اپنی بیٹی سے محبت کرتے رہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو فرماتے تھے لوگوں کو کہ یہ میری آنکھ کا نور ہے۔ بی بی فاطمہ کبھی کھیلتے کھیلتے ابا کے پاس آ جانے اور اصحابوں کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہو گئے تو بی بی فاطمہ کو دیکھ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، کلیجے سے لگاتے تھے، اور اپنی بیٹھی ہوئی جگہ کو، جس کارپٹ پہ بیٹھتے تھے، حضور ہٹ جاتے تھے اور بی بی فاطمہ کو اپنے پاس نزدیک بٹھاتے تھے۔ یہ ایک نمونہ پیش کیا کہ جو لڑکی ہے وہ ہمارے لیے باعث عزت اور برکت ہے۔ نبی نے اپنی زندگی کی تمام جتنے بھی سائڈ تھے، جتنے بھی ایسپیکٹس تھے، ان کے اندر ہمارے سامنے ایک ماڈل بن کے ظاہر کیا۔ اس طرح نبی نے اپنی باتیں، اپنے جو اسوہ حسنہ تھے، ان کے جو ایتھکس تھے، وہ ہمارے اوپر پھیلا دیے۔ کل میں نے اپنے وعظوں میں 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا، لیکن آج میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صبح کی نماز کے بعد مسجد سے باہر آئے، اور یوزولی جیسا ہوتا تھا، اس طرح رسول اللہ باہر کھڑے رہے تھوڑی دیر، اور لوگ کھاتے سوال کرتے رہے۔ ایک آدمی آیا، کہتے یا نبی، مجھے آپ سے بہت کام ہے، لیکن میں اپنے گھر کا دروازہ کھول آؤں تاکہ میرے بچے باہر نکل سکیں، آپ ادھر ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ رسول اکرم ٹھہرے رہے، وہ آدمی گھر گیا، دروازہ کھولا، چھوٹے بچوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ بچوں کی محبت میں ادھر رہ گیا، اور یہ بھول گیا کہ رسول اللہ سے اس نے وعدہ کیا ادھر ٹھہرے رہو۔ پھر گھوڑا لے آیا، اونٹ لے گئے تو اپنے کھیتوں پہ چلا گیا، سورج نکل آیا، اوپر چلا گیا، لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ ایک آدمی جس نے صبح دیکھا تھا، کہتے یا نبی، آپ ابھی تک کھڑے ہیں؟ فرمایا وہ فلانا مجھے بول کے گیا ہے کہ آپ ادھر ٹھہر رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ کہتے یا نبی، وہ تو اپنے کھیتوں میں چلا گیا ہے۔ اوہو، مگر حضور فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ادھر کھڑا رہوں گا. پنجاب میں بھی کب تک کھڑے رہیں گے؟ فرمایا جب تک وہ نہیں آئے گا. یہ آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے پیچھے گیا, کھیتوں تک پہنچا اور اس کو بولا, او بیوقوف, رسول اللہ وہاں تیری انتظار میں کھڑے ہیں, تو بول کے آیا ہے؟ وہ اپنے سر کو پیٹ میں لگا کہ میری بھول ہو گئی, بھاگا بھاگا آیا, نبی کریم کے پاؤں میں معافی کے طور پہ گر پڑا. ابھی دیکھو کوئی اور آدمی ہوتا تو کتنا غصہ کرتا. رسول اللہ فرمایا دیکھو پرومس کو پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے, اور ہمارے اسلام کے اندر مولا مرتضی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایمان کے تین حصے کریں, اور ایمان کے تین حصے کر کے بتائیں کہ ایمان تین چیزوں سے کمپلیٹ ہوتا ہے, اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان لائل رہے, وفادار رہے, ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وچن کے اوپر, اپنے پرومس کے اوپر قابو کرے, تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی شرم رکھے. شرم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ انفارچونیٹلی ان ویسٹرن کنٹریز تھنگ لائک شرم, شرم مینز شیم, اٹس ناؤ ڈوئنڈلنگ ڈس اپیئرنگ. کوئی ایسا زمانہ تھا, آج بھی بعض ایسے ایشین ملکوں کے اندر یا افریقن کے اندر شرم و حیا ہے, ماں کی شرم, باپ کی شرم, بزرگوں کی شرم. یہاں شرم کا مطلب رسپیکٹ ہے, اور اس چیز کو ایمان کے ساتھ لگایا مولا مرتضی علی نے. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا کی شرم ہونی چاہیے. خدا کی شرم کیا ہے؟ کہ میں کچھ گناہ کروں گا تو خدا دیکھتا ہے, تو خدا کے دیکھتے ہوئے آدمی گناہ کرے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے, ریپینٹ ہوتا ہے, اس کو شیم فیل ہوتی ہے. یہ چیز ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے ایمان کے اندر, ہمارا کیریکٹر بلڈ کرنے جیسی چیز ہے. تو نبی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ تم نے وعدہ کیا ہے, اپنے پرومس پہ کھڑے رہو اور پورے رہو. یہاں ہم نے اپنے مذہب کے اندر جس طرح سے عام طور پہ تمام مذہبوں کے اندر پرومس لیا جاتا ہے, ایلیجنس دیتے ہیں, اس طرح ہم نے بھی اپنے حضرت امام کو بیعت کر کے پرومس دیا ہے, اے مولا تو میرا امام ہے, میں تیرا مرید ہوں, میں تیرا لائل رہوں گا, وفادار رہوں گا, تیرے فرمان پہ عمل کروں گا. ہم سب اسماعیلیوں نے بیعت کر کے حضرت امام کو پرومس دیا ہے, اور یہ پرومس اگر ہم توڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. یہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی سمجھنے جیسی چیز ہے. نبی کریم کی زندگی میں ایسے ہم بھی بہت سے واقعات ہیں. ان واقعات سے ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ مذہب محض تسبیح نکالنے کا کام نہیں ہے. نماز پڑھ لی یہ کوئی مذہب پورا نہیں ہوا. مذہب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں, ہمارا کیریکٹر اچھا ہوئے, ہمارے ڈیڈز اور ایکشن پیور ہونے چاہیے, ہمارا دل وہ بھی پاک ہونا چاہیے, ہمارے جو تھاٹس ہیں وہ کلین ہونے چاہیے, اور ہماری زندگی اور ہمارے خیال, یعنی زندگی اور خیال کا میرا مقصد ہے کہ ہمارے ایکشن اور ہمارے خیال, یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر سنکرونائز ہونی چاہیے. مذہب یہ ہے کہ ہم اچھے بنے, مذہب یہ ہے کہ ہمیں سکھ ملے, مذہب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سکھ دے سکیں, مذہب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوف اور کسی بھی طرح کا فیئر نہیں ہونا چاہیے, مذہب یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے ایسے نہ بنے کہ لوگ میرے سے فیئر فل ہو رہے, ڈرتے رہیں. مذہب یہ ہے پیس, پیس ود اللہ, پیس ود یور فیملی, پیس ادر ہیومن بینگس. صرف اتنا ہی نہیں, جانوروں کے اوپر بھی جو آدمی رحم کرتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا, خدا اس کے اوپر بڑا راضی ہوتا ہے. نبی کریم ایک دفعہ نکلے تو ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا, انوائرمنٹلسٹ آج بہت زور شور سے کام کر رہے ہیں ہر ملک کے اندر, اور پرٹیکولرلی نارتھ امریکہ میں, کینیڈا اور امریکہ کے اندر انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ بہت گڑبڑ مچا رہے ہیں. انوائرمنٹ خراب ہو گئی, درخت مت کاٹو, درختوں کو پمپار کرو. مگر رسول اللہ کے 1400 برس پہلے کے ہم فرمان دیکھتے ہیں تو اس وقت نبی نے ہم کو یہ چیزیں سکھائیں. درخت کاٹ رہا تھا تو حضور کھڑے ہو گئے, اس کو کہا نیچے اتر. نیچے اترا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا, یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہتے یا نبی مجھے اس کی لکڑی چاہیے. کیوں لکڑی چاہیے؟ گھر بنانے کے لیے. حضور فرمایا یہ درخت تمہیں پھل دیتا ہے کہ نہیں؟ یا نبی پھل نہیں دیتا لیکن سایہ دیتا ہے, شیڈ دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربستان از اے ٹروپیکل کنٹری, گرمی بہت ہوتی ہے, تو وہاں شیڈ ایک خدا کی بلیسنگ ہے. کہتا ہوں یا نبی شیڈ دیتا ہے. فرمایا مت کٹو, تمہیں یہ شخص, یہ جو درخت ہے یہ شیڈ دیتا ہے, تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہیٹ سے. تم اس کو کاٹ رہے ہو میز اپنے گھر بنانے کے لیے, جنگل میں جاؤ, جو لکڑیاں گر گئی ہیں یا سوکھ گئے ہیں وہ درخت, ان میں سے تم اپنی سپلائی لو. 1400 برس پہلے رسول نے درختوں کے اوپر بھی رحم اور مرسی کرنے کا حکم دیا ہے. درختوں میں لائف ہے, جانوروں میں لائف ہے, ہمارے اندر جو لائف ہے, اگرچہ یہ لائف کی لیول اور کوالٹی میں فرق ہے لیکن لائف ضرور ہے. نبی کریم ایک دفعہ اپنے اصحابوں سے باتیں چیتیں کرتے کرتے نماز کے بعد گھوم رہے تھے تو کسی کے رونے کی آواز آئی. لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ بچے کی طرح کون رو رہا ہے, کوئی نظر نہیں آیا لیکن آواز رونے کی چالو رہی. تو حضور نے لوگوں کو بولا دیکھو وہ درخت ہے نا, وہ رو رہا ہے. حدیثوں میں ہم کو یہ رپورٹ ملی ہے, فرمایا وہ درخت رو رہا ہے. یا نبی درخت رو رہا؟ فرمایا ہاں, درخت میں سے رونے کی آواز آتی تھی. کیوں روتا تھا؟ نبی اس کے پاس ہر روز اس درخت کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور ریکلائن ہو کے اس کے ساتھ چیک لگا کے حضور کبھی سو جاتے تھے. تو نبی کریم کی ڈیلی دوستی ہو گئی اس درخت کے ساتھ. تو اب 3-4 دن سے کہ کچھ دنوں سے نبی اس کے پاس نہیں گئے تھے, اب بازو میں سے نکل گئے تو ایک بچے کی طرح درخت رونے لگا. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ نبی جو سن سکتے ہیں ہم نہیں سن سکتے, اور نبی نے اپنی زندگی کے اندر اس قسم کی بہت سی ایگزامپل دی ہیں, اور ان ایگزامپل سے ہمیں سیکھنا بہت کچھ ہے. 1937 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار افریقہ آئے. افریقہ آئے تو موشی گئے. موشی ایک شہر ہے, کلی منجارو کا, جو افریقہ کا سب سے اونچا پہاڑ کلی منجارو, وہ موشی سے نزدیک ہے. صبح کے وقت امام جہاں رہے وہ ہوٹل تو نہیں تھی, کسی کا بنگلہ تھا. ارلی مارننگ سب اٹھے تو دیکھا تو بادل بہت سے چھائے ہوئے تھے اور کلی منجارو ان بادلوں میں چھپ گیا تھا. ماں باپ بالکنی میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج تھوڑا اونچا ہو گیا, اور تھوڑے وقت کے بعد یہ جو بادل تھے اور مسٹ تھی وہ مٹ گئی اور کلی منجارو بالکل کھلا ہو گیا. یہ جو کلی منجارو پہاڑ ہے افریقہ میں وہ بہت اونچا ہے, تقریباً 20,000 فیٹ ابو سی لیول, اور اس کے اوپر چالو برف کی ٹوپی پڑی رہتی ہے. بہت اچھا سین تھا, دور دور سے لوگ یہ سینری دیکھنے آتے ہیں. میرے کہنے سے آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکو گے, لیکن جنہوں نے کلی منجارو کو دیکھا ہے یا ایسے پہاڑوں کو دیکھا ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے, روحانی اٹریکشن ہوتی ہے. الحمدللہ میں دنیا میں بہت گھوما ہوں اور بڑے بڑے پہاڑ ایسا دیکھے ہیں میں نے. میں میری پہلی دفعہ پوزا گیا, 60 برس ہو گئے اس بات کو, تو ہنزا میں کیلاش کی ٹوپی کئی منٹوں تک میں دیکھتا رہا اور دل نہیں بھرا. پہاڑوں کے ان سینوں میں, سینریز کے اندر, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خاص روحانیت ہے. روحانیت کو سمجھنا بڑی سٹیبلٹی کا کام ہے, بہت سینسیٹیو نیچر ہونی چاہیے. آج میں آپ کو کچھ اور بھی بولوں, چھ سات برس کی بات ہے, 93 یا 92, میں سیئٹل سے نکلا اور اسپوکین کا راستہ لیا. راستے میں پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک جگہ میں جا رہا تھا الوائز نظر علی والی جی کے ساتھ, اس کو یکایک میں نے کہا میں بولا گاڑی کھڑی کرو, اس نے گاڑی کھڑی کی, میں باہر نکلا. ابھی میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ مجھے کیا فیل ہوا, لیکن ایک خاص قسم کی خوشی فیل ہوئی. میں بڑی دیر تک وہ پہاڑوں کا نظارہ دیکھتا رہا, میں کھڑا رہا. کافی دیر ہو گئی, پھر دیکھا کہ ابھی ٹائم بہت گزر جاتا ہے, پھر ہم چلے گئے. مشنری مجھے پوچھے بابا جی کیا دیکھا, میں نے کہا اس جگہ مجھے بہت سی خوشی محسوس ہوئی. 40 جگہ دنیا میں ایسی ہیں کہ آسمان سے جس طرح ہم اندھیرے میں ٹارچ مارتے ہیں تو ٹارچ کی بیکن نکلتی ہے, بیم نکلتی ہے, اور جیسے ہی ٹارچ میں سے نکلتی ہے تو ایک کون کی شیپ میں نیچے اس کا بڑا ہلکا جیسا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دنیا میں, کاسموس میں سے خوشی کی روحانی لہریں نیچے آتی ہیں. 2-3 square miles کا ایریا ایسا راؤنڈ ہوتا ہے کہ جو آسمان سے یہ انرجی نیچے اترتی ہے. میں نے 3-4 جگہ یہ چیزیں محسوس کی ہیں. ایسی دنیا میں 40 جگہ ہیں کہ جہاں آسمان سے, کاسموس میں سے انرجی اترتی ہے. ایک دفعہ میں البکرکی گیا, البکرکی سے تھوڑا 100 mile پہ سنافے ہے. سنافے اس کے نزدیک ایک جگہ ہے پہاڑوں میں کہ جہاں بہت سے مذہبی لوگوں نے اپنے مذہبی مکان بنائے ہیں, یعنی کہ مسجد ہے, مندر ہے, چرچ ہے, بدھسٹ لوگوں کی بھی ہیں. تو وہاں مجھے جو جماعت کے کچھ امردار تھے, مکھی کمریا صاحب تھے, ہم لوگ ادھر دیکھنے کے لیے گئے. بلّہ بلّہ میں وہاں جا کے ایک جگہ بیٹھ گیا اور اتنا سکون محسوس کیا, ایسی خوشی محسوس کی کہ دل چاہتا تھا کہ وہیں بیٹھے رہیں. وہ بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ اوپر سے, یعنی آسمان سے, ایک روحانی سکھ کی, خوشی کی ایک بیکن نیچے آتی ہے. دنیا میں ہے ایسی 40 جگہ ہیں. تو ان 40 جگہ میں ایک جگہ یہ کلی منجارو ہے. امام سلطان محمد شاہ کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے. جماعت کا مکھی آیا صبح, مولا کو سلام کیا, فرمایا مکھی کہ جی خدا, دیکھو ہم کلی منجارو کو دیدار دینے آئے. ابھی کلی منجارو کوئی آدمی تو نہیں, لیکن کلی منجارو ایک ایسی شے ہے خدا تعالی نے بنائی کہ جس کے اندر کچھ بیوٹی ہے, کچھ روحانیت ہے, روحیں ہمیں نظر نہیں آتی, روحانیت بھی ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن وہ لوگ کے جو سینسیٹیو ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ بعض باقی لوگوں کو پتہ نہیں لگتا, لیکن امام امام ہے. وہ امام صرف انسانوں کا نہیں ہے, ساری خدائی اس کے تحت میں ہے. اور ہم اپنی دعا کے اندر ڈیلی 3 دفعہ یہ پڑھتے ہیں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو خدا تعالیٰ نے امام کے اندر حصار کر دیا, یعنی سیج کر دیا. یعنی مطلب کہ جو امام ہے وہ تمام جتنی بھی کریشن ہے وہ امام کے کنٹرول میں ہے. بڑی گہری چیز ہے. مولانا حضر امام جبھی بھی پاکستان جائے تو ہمارے مرحوم رائے اکبر بھائی تھے جو ٹیکسی ڈرائیور تھے, مولا کے ٹیکسی چلاتے تھے, مجھے اس نے بہت سی باتیں سنائی. بہت برسوں تک اس نے امام کی خدمت کی ہے. ایک دن مجھے کہنے لگے, بہت سی باتوں میں سے ایک بات سناتا ہوں, مولا امیر فینسی کے گھر پہ ٹھہرے, امیر علی فینسی کاؤنسل کے پریسیڈنٹ تھے پاکستان فیڈرل کاؤنسل کے, اس کے گھر پہ مولا اترے تھے. بہت برسوں پہلے کی بات ہے. اکبر علی مجھے بولے کہ مشنری صاحب, میں جب تک حاضر امام کراچی میں ٹھہرے میں گھر پہ نہیں سوتا تھا, گھر جاتا تھا نہا دھو کے کپڑے بدل کے میں آ جاؤں اور میں ٹیکسی میں ہی سویا کروں کہ معلوم نہیں امام کو کب ضرورت پڑ جائے. تو ایک دن رات کو 2 بجے حضر امام نیچے اترے اور پھر اس کو ٹیکسی کو تھوڑا نوک کیا, تو یہ بولے میں سویا تھا, میں جاگ اٹھا. بولا اندر بیٹھے, اکبر لیٹس گو. میں نے گاڑی اسٹارٹ کی, کہتا بولا بولے سیدھا چلو, سیدھا چلو. پھر ماں باپ نے ایک جگہ جا کے کہا کہ ابھی تم رائٹ موو کرو, رائٹ پہ ٹرن کی, ابھی تم لیفٹ پہ جاؤ. اس طرح مولا گائیڈ کر کر ہے. مولا پیچھے بیٹھے ہیں, یہ آگے بیٹھ کے ڈرائیونگ کرتا ہے. بس رات کا گپ اندھیرا, جو نظاری ایریا ہے کراچی کا اس کے آگے دیکھو تو پہاڑ ہیں اور بالکل اندھیرا ہے, کوئی بستی نہیں, بتی نہیں, کچھ نہیں. اور رات بھی اس وقت کالی رات تھی, یعنی چاند نہیں تھا. ایک جگہ جا کے اکبر کو کہا کہ یہاں گاڑی کھڑی کرو. اس نے گاڑی اسٹاپ کی, مولا باہر نکلے. باہر نکلے تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مولا اس اندھیرے میں کہاں جاتے ہو. مولا کہنے لگے کہیں بھی نہیں ملی ٹیکسی, اور سب چلنے لگے, گاڑی کی بتیاں لائٹ آن تھی. تو بولا بہت دیر تک مولا چلتے رہے اور میرے دل کے اندر تر ایسا ہوا کہ یہ حضرت امام کہاں جا رہے ہیں, کچھ کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے دیکھا لائٹ کے اندر ایک کتا آیا. مجھے تھوڑا خطرہ ہوا کہ ممکن ہے یہ کتا تکلیف دے, لیکن کتا آیا اور دم ہلاتا رہا اور مولا کے نزدیک آ کے وہ 2 پاؤں پہ, پیچھے کے 2 پاؤں پہ بیٹھ گیا. ود ان فیو سیکنڈ دوسرا کتا آیا. کہتا ہے منٹ یا 2 منٹ کے اندر 150-200 کتے اکٹھے ہو گئے. اب میں گھبرایا, اتنے کتے. لیکن ایک عجب بات یہ تھی کہ کوئی کتا بھونکتا نہیں تھا. نہیں تو کتوں کی عادت ہے بھونکنا, کتوں کی عادت بھی ہے لڑنا. لیکن جو بھی کتے آئے بالکل ڈسپلن کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور مولا کھڑا ہے ان کے درمیان, اس کے سامنے 150-200 کتے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں مولا واپس آیا. جب مولا واپس آیا تو میں گاڑی سے باہر نکلا. اکبر, یس خدا, کین آئی گیٹ سم بسکٹس ہیئر؟ ارے رات کے 2:30 بجے ہیں, جنگل بھی آبان, اندھیرا گپ, معلوم بھی نہیں وستی ہے کہ نہیں, اور یہاں اس کو بسکٹ کی ضرورت پڑی. اب میرا مولا ہے, میں نے نا نہیں کی, میں نے کہا اچھا خدا ہم ٹرائیں. بولا میں ادھر 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 گھومتا رہا, چھوٹی سی بتی نظر آئی, اس بتی کی طرف گیا تو ایک بوڑھی عورت چھوٹی سی بتی تیل کی جل رہی تھی اور وہ سوئی تھی, چھوٹی سی دکان تھی. میں نے کھٹکا کیا تو عورت جاگی. میں نے کہا سندھی میں اما بسکٹ ہے؟ تو اٹھ کے اس نے کچھ ایک پیکٹ دیا بسکٹ کا, تو بولے کتنے ہیں؟ بولے چار پانچ ہیں, پانچ کے چھ بسکٹ کے پیکٹ اس نے لیے. جتنے پیسے بولی اتنے پیسے دیے. میں بھاگ کے جلدی آیا, مولا کو دیے. مولا نے یہ پیکٹ لیے, اس کو بولا تم گاڑی میں رہو, میری بتیاں آن ہیں گاڑی کی. مولا گئے, ایک پیکٹ کھولا, ایک بسکٹ یوں پھینکا, ایک بسکٹ یوں پھینکا. کتوں کو یہ بسکٹ مولا دیتے رہے. لیکن ایک عجب بات تھی, جس کے سامنے وہ بسکٹ جاوے وہی کتا کھاوے, دوسرا کتا ادھر آوے نہیں, لڑائی نہیں کرے, جھگڑا نہیں کرے. ڈسپلن کتنے ان کتوں کے اندر کہ جیسے وہ ٹرینڈ کیے ہوئے ہوں. اور کہاں سے 150-200 کتے اکٹھے ہوں, کوئی گڑبڑ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں. بس مولا بسکٹ دیتے رہے, یہاں تک کہ یہ پانچ چھ پیکٹ ختم ہو گئے. ہاتھ جھٹک کے مولا واپس آئے, لیٹس گو ہوم. چلو گھر آ گئے. مجھے بولتا ہے کہ مشنری صاحب میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ روحانیاں تھیں. اے دین داروں, ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو خدا کی مخلوقات کی بہت سی چیزیں ہمیں قرآن میں اشارے ملتے ہیں. میں نے کل ہی کہیں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے نور میں سے فرشتے بنائے, آگ میں سے جنات بنائے, مٹی میں سے انسان اور جانور بنائے. ایسے بہت سے لوگ کے جو گزر جاتے ہیں وہ خدا تعالی کے نور میں ملتے نہیں, نہ وہ عرش تک پہنچتے ہیں, نہ وہ بہشت میں جاتے ہیں. اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا کے ایٹموسفیئر میں روحانی عالم میں رہتے ہیں. ہم ان کو عام طور پہ ان مرحوموں کو روحانی کہتے ہیں. میری بازو میں یہ ذکر بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے گھر میں انٹر ہوں تو ہم کو ہمارے گھر میں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے. حالانکہ لوبان جلایا نہیں, مگر لوبان کی خوشبو آتی ہے. تو اس وقت سمجھ لو کہ کسی روحانی نے آپ کے گھر میں وزٹ کیا ہے. اچھی روحانی, کیونکہ جو اچھی روحانیاں ہیں جو جہاں بھی جاتی ہیں تو لوبان کی خوشبو ملتی ہے. لوبان کی خوشبو جنت سے نکلی ہے. گرپی صدر دین ماں باپ نے ہم کو یہ چیز بتائی کہ جنت میں جو خوشبو ہے وہ لوبان کی خوشبو ہے, اور جو ایول اسپرٹس ہیں, جو خراب روحانیاں ہیں, وہ لوبان جلانے سے, لوبان کی دھوئیں سے, لوبان کی خوشبو سے بھاگ جاتی ہیں. ایول اسپرٹس لوبان ٹالریٹ نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی بہت سی روحانیاں ہیں. مثال لے لو جنات ہیں. خدا تعالیٰ نے جنات کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ کتا بن جائے, وہ بلا بن جائے, وہ بکرا بن جائے, وہ گدھا بن جائے. کسی بھی فارم کے اندر جنات آتے ہیں. اور اسی طرح سے روحانیاں بھی اپنا فارم ظاہر کرنے کے لیے فارم بدل لیتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ کتے یا تو جنات ہو رہے یا روحانیاں کہ جن کو امام کے دیدار کی طلب تھی اور اس کی عبادت کی وجہ سے امام ان کو رات کو جا کے دیدار دے کے آیا. اے مومنو, اسلامی مذہب کی چھپے ہوئے سٹل بھید جو ہے وہ سمجھنے سے انسان کو بہت کچھ بہت سمجھ ملتی ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں صبح کی عبادت کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کون ہے. اور ہمیں نور کی حالت کا احساس بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے. ہمارا مذہب بہت اچھا ہے, ہمارا مذہب بہت گہرا ہے. ہمارا مذہب بہت قیمتی ہے. اسلام کا ایسنس جو ہے وہ اسماعیلی دین ہے. اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بیت الخیال کی چیز کو ہم کو پیروں نے بتائی ہے. نبی کریم کی حدیث سے پڑھنے سے، ان کی سیرت پڑھنے سے ہم کو یہ تمام چیزوں کا علم ملتا ہے کہ کس طرح رات کے وقت چھپ کے، دوسرے لوگوں سے چھپ کے نبی کریم اپنے اصحابوں کے ساتھ بیٹھ کے ساری زندگی، ساری رات عبادت کرتے رہے. ہمارا مذہب یہ صوفی مذہب کی طرح مسٹیسزم ہے اور اس کے اندر روحانی چیزیں بہت ہیں، مگر ہم کو اس کا انٹرسٹ نہیں. ہم جماعت خانے نہیں آتے، دعا نہیں پڑھتے، مذہبی کتابیں نہیں پڑھتے، ہمیں اپنے حال کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پرٹیکولرلی دی ینگسٹرز، دے آر ویری مچ اگنورنٹ اباؤٹ آور فیتھ. دے ہیو نو ٹائم فرام دیئر ایجوکیشن اینڈ فرام دیئر پلیجر جسٹ ٹو اسٹڈی وٹ اسماعیلی فیتھ از. وی مسٹ نو دیٹ یو آر لیونگ ان دس فیتھ، یو ہیو بین بورن ان دس فیتھ. یو ویل ان شاء اللہ ون ڈے آفٹر 100 years اور 200 years اور 50 years وٹ ایور ایج مولا گیوز یو، یو ہیو ٹو ون ڈے ڈائی. When you will die, then you will realize what is the reality that you lost in the life. Therefore, it is very necessary that the youngsters should study their faith. You should also know about the history of your parents, your ancestors. It is very, very, very important. You will finish your study in due course, 10 years, 20 years. You will not be whole year of your life spending in a university at the age of 20-25, you will finish your study. Then what? You have to live. You have to fight the problems of your life. You have to earn your money for living. You have to make a family. All these things that normally human beings in human society are coming, we have to face all these things. So right from now, think about that. What is your future? Have you ever thought about what will you be? An engineer? A lawyer? A physician? What is your aim? What is your goal? You have not yet decided. I'm particularly addressing to those people, those youngsters who are nearly 20 or over 20. Either they have gone to college or entering university. This is the age that you have to decide your occupation, you have to decide your profession, you have to decide your future life, you have to decide how to live. And these things will be helped if you are a good mu'min, if you pray, if you make ibadat, if you come to Jamaat Khana, if you realize your position in our society, if you realize the position with your Mawla Bapa. It's a serious matter. So that one day, as I said, we will all die and there will be accountability of our actions. God will ask what you have done. I sent you for 60 years or 100 years. Well, there will be a kind of video will show all our actions right from the birth till death. It is mentioned in Quran. Everything, every action that you have done and committed on this earth during your life, it will be shown to you like a movie. It is true and it is true. Therefore, I come back to that point of ethics. Live a good life. Be a good person. Get the help from Mawla Bapa. And always think about him. He will solve all your problems. He will inspire you to solve your problems. He will guide you to solve your problems. He will get anyone, some person to give you a guidance arranged by him. So remember Mawla Bapa. Love him. He loves you. Never, never falter from the path of your religion. Imam is Imam, the Noor of Allah. He is the supreme being on this earth. God has no form, no body. God is nur and energy, authority, and that is vested in Hazrat Imam. Although Hazrat Imam's body is there, because we are unable to communicate with God directly. So therefore, there is a body of Hazrat Imam, like a human being. He talks to us, we hear him. We talk to him, and he hears us. Therefore, this communication has been set up for the sake of benefit of our life and the future. After that, hereafter. So you know, this is very important thing. Study your religion, study your faith, and act on that. So, alhamdulillah.